الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 50 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری اقدام کے لیے تیاری کی سورہ ہے. اگلی سورہ سورہ برات، یا جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں اقدام کا حکم دیا گیا ہے. اس اقدام سے پہلے اس سورہ میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان میں سیرت و کردار کیا ہونا چاہیے، اہم معاملات میں زاویہ نظر کیا ہوگا، اور اسی طرح جہاں جہاں کوئی کمزوری اس سے پہلے صادر ہوئی ہے اس پر کس طرح متنبع رہنا ہوگا. اسی ذیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معرکہ بدر میں کیا کچھ مدد اور نصرت کا اہتمام کیا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے پیچھے. پھر یہ بتایا کہ تمہارے مقابل میں جو لوگ ہیں ان میں ایک تو وہ ہیں کہ جو ظاہر میں حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ چھپے ہوئے ہیں، اور جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی ابلیس کی قوت موجود ہے. اس سے پردہ اٹھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے تو کس طرح پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ صاف اشارہ یثرب کے یہود کی طرف ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آ کر ان کے ساتھ معاہدات کیے، اور یہ کوشش کی کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے مل کر اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو سب پر حملہ سمجھا جائے. یہ معاہدات ان لوگوں نے زبانی بھی کیے، مختلف مجالس میں بھی ان کا اعادہ ہوتا رہا، اور اس سے آگے بڑھ کر تحریری طور پر بھی ہوئے. یہ جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کی دفعات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں یہود کے ساتھ جس حصے میں معاہدات کیے گئے ہیں، ان کا بنیادی قضیہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہوگی. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ جو دعوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے عرب کے اس قبائلی معاشرے میں، اس کو امن کے ساتھ اپنی بات پہنچانے کا موقع نہیں ملے گا. وہ لوگ کے جن کی سیادت اور قیادت اس کے نتیجے میں خطرے میں آ رہی ہے، وہ لازماً حملہ آور ہوں گے. اس میں گرد و پیش کے قبائل کو بھی انگیخت کیا جا سکتا ہے، اور قریش کے بارے میں بھی یہ طے تھا کہ ان کی جو کچھ بھی عرب میں حیثیت ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو تحلیل ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے. ہر وقت اس کا خطرہ تھا کہ حملہ ہوگا، اور آج نہیں تو کل ہوگا. چنانچہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک خطرے کی صورتحال رہتی تھی ہجرت کے بعد. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ رات میں کوئی دشمن آ جائے یا دن میں آ جائے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بدر میں بھی قریش ہی آ کر حملہ آور ہوئے، احد میں بھی انہی نے حملہ کیا، احزاب میں بھی پورے عرب کی قوت وہی چڑھا لائے، یہاں تک کہ مسلمان اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے کہ وہ میدان میں نکل کر مقابلہ کر سکیں، تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کرنا پڑا. یہ تمام تر جارحیت جو ہو رہی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید نے تجزیہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور ان کے پیچھے کون ہے، اس کا پورا جائزہ پیش کر دیا ہے. یہ سورہ اس زمانے کی ہے جس وقت بدر کا معرکہ ہو چکا ہے اور ابھی آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. یعنی اس سے پیچھے دیکھیے تو یہود ان کو چڑھا لائے تھے, یہ خیال تھا کہ ہم ایک دل بادل لشکر ہیں, مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ اس معرکے کو حق و باطل کا معرکہ بنا دیا جائے. اور یہ اگر خود کہہ رہے ہیں کہ جو لشکر بھی اس معرکے میں فتح یاب ہوگا اس کی فتح اس کی دلیل ہے کہ وہی حق پر ہے, تو یہ معیار اگر انہوں نے خود پیدا کر دیا ہے تو اس پر فیصلہ سنا دیا جائے. یہ سب بات پیچھے بیان ہو گئی. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس معرکے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا تھا, وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح وہ وقت مقرر ہوا کہ جس پر لشکر بھی پہنچ جائے, مسلمان بھی مقابل میں آ جائیں اور قافلہ بھی ابھی حدود سے نہ نکلا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ہماری تدبیر تھی, اگر تم ایسا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. پھر یہ کہ کس طرح ہم نے اس لشکر کو تمہیں بڑا تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہاری نگاہوں میں تصویر اور تھی اور حقیقی تصویر اور تھی, اس سے بھی مقصد یہ تھا کہ لوگ پیچھے نہ ہٹیں, یہ معرکہ اگر برپا ہو رہا ہے تو ہو جائے. اور اس کے برپا ہو جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس طریقے کی تاخت کر رہے ہیں ایک ہی مرتبہ اس تاخت کی کمر توڑ دی جائے گی. یہ سب باتیں پیچھے بیان ہو گئیں. اب یہاں یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ معرکہ ہوا تو تم خیال کرتے ہو کہ تم لڑ رہے تھے, یعنی اس میں شبہ نہیں کہ تم میدان میں اترے, تم نے ہمت دکھائی, اور جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی ہمت کر کے میدان میں اترتی ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت اپنے قانون کے مطابق آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کی داد دیتے ہیں. لیکن اس معرکے میں تو صورتحال ہی بالکل الگ تھی. اللہ کے رسول کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے تو ہم نے بھی اپنی عنایت سے, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے تھے, اور صرف تم نہیں لڑ رہے تھے بلکہ وہ بھی ہتھیار باندھے ہوئے موجود تھے. تو اس کو یہاں نقشہ کھینچ کے بتایا ہے کہ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, یعنی ادھر تمہاری تلواریں چل رہی تھیں. یہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ وہ ان کی گردن سامنے کر دیتے تھے, وہ ان کے پور پور کو سامنے کر دیتے تھے, اور جیسے کہ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ہم تو بندھے ہوئے اونٹوں کے گلے کاٹ رہے تھے. یہ صورتحال تھی میدان بدر میں. تو ارشاد ہوا کہ جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ وہ پردہ اٹھا دیتا ہے جو زندگی میں ہماری آنکھوں پر ڈالا گیا ہے. پہلے مرحلے ہی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میرا استقبال کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ یہ فضیلت ہو رہی ہے جس کا یہاں ایک تصور پیش کیا گیا ہے, یا میں کہاں جانے والا ہوں. تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ مراحل ہیں کہ اب قیامت تک کا عرصہ کس طرح گزارنا ہے. اس میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ لوگوں کے لحاظ سے تین صورتیں متعین ہو جاتی ہیں, یعنی وہ لوگ جن کا حال وہ ہے کہ انہیں الذین کفروا کہا جا سکے, ان کے سامنے حق آیا, ان پر واضح ہو گیا کہ یہی حق ہے, لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا, سرکشی دکھائی، اللہ کے حضور میں سرتابی کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسولوں کی دعوت پہنچی اور اس کو انہوں نے اپنے پاؤں سے ٹھکرا دیا، اس درجے میں حماقت پر اتر آئے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ موت کے وقت بھی یہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں تصویر کھینچی جا رہی ہے، اور بعد میں بھی ان کا ٹھکانہ ان کو صبح و شام دکھایا جاتا رہتا ہے۔ گویا ایک طرح کا نفسیاتی ٹارچر ہے یا اذیت ہے جس میں وہ یہ سارا عرصہ گزارتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے بارے میں سراحت سے بتا دیا ہے کہ ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں سبقت دکھائی، نیکی اور خیر کو اپنا نصب العین بنایا، اپنی طرف سے صداقت کی زندگی بسر کی، ایسی عمدہ زندگی بسر کی کہ کسی حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے شہداء کا ذکر ہوا ہے، جیسے انبیاء ہیں، جس طرح صالحین پہ بہت غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید صدیقین کا ذکر کرتا ہے یا سابقون کی تعبیر اختیار کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کے لیے اللہ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ نعمتیں، وہ عنایتیں جن کو قرآن نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے کہ ان ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر پے در پے عنایت ہو رہی ہوتی، وہ عنایت میں یہ سارا عرصہ بسر کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ کے جن کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہے، یعنی ان کا معاملہ واضح نہیں ہے، وہ خلطو عملا صالحا و آخر سیاح کے مصداق ہیں، جو قرآن مجید اگلی سورہ میں بتائے گا۔ نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی ہوئی ہیں، کمزوری بھی دکھائی ہے، پھسلے بھی ہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ ان کا حساب کتاب ہو، میزان لگے، ان پر بھی واضح ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی گویا حجت تمام کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سلا دیا جاتا ہے، وہ ان دونوں صورتوں سے بالکل الگ ہو کر یہ وقت سوتے ہی میں بسر کرتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، میزان لگے گی، حساب ہوگا، فیصلہ سلا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ عام منکرین نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اس کا انکار کیا ہے۔ الذین کفروا سے مراد یہاں وہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہو رہا تھا کہ فرشتے ان کی گردنیں اور ان کے جوڑ جوڑ کو تمہارے سامنے کر رہے تھے کہ تم انہیں کاٹ دو، بلکہ جب ان کی روحیں قبض کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ یہ گویا ان کے انجام کی خبر ہے جو انہیں اس وقت دی جا رہی تھی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وضاحت کی ہے اس بات کی کہ عام طور پر جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو بتایا جاتا ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک رحمان و رحیم ہستی ہے، اس قدر سختی کیوں؟ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سختی انہی کے لیے ہے جو ہر لحاظ سے اس کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یعنی جب یہ کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ چنانچہ ٹھیک وہی معاملہ کر رہا ہے جس کے تم اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں مستحق ہو چکے ہو، چونکہ وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، تو اس لیے ان منکروں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اگر تمہیں یہاں اس انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے اور اگر موت کے وقت فرشتوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور اگر آگے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب ہے تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ یہ ٹھیک تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آیت میں ان اللہ لیس بظلام للعبید کے الفاظ ہیں، یعنی جو عربی زبان میں الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، ان میں مبالغے پر جو نفی آئی ہے وہ مبالغہ پھر نفی کے لیے ہے. عربی زبان میں قرآن مجید کے طلبہ کے لیے یہ اشارہ کیا ہے کہ لوگوں نے اس آیت کے ترجمے میں کچھ غلطی کی ہے، تو وہ متنبہ ہو جائیں کہ اس میں زبان کا ایک خاص اسلوب ملحوظ ہے، یعنی اس میں مبالغے پر جو نفی آئی ہے، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ظالم اور پھر ظلام، تو ظلام چونکہ اپنے اندر مبالغہ رکھتا ہے اس پر نفی آئی ہے، تو یہ نفی در حقیقت مبالغہ فی النفی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس اسلوب میں اس کو ادا کیا ہے. ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں ان اللہ لا یظلم و مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا کہ الفاظ میں بیان ہوئی ہے. یعنی اسی تعبیر کو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر اس طرح کھولا ہے، وہاں پہ یہ اسلوب نہیں ہے، لیکن مدعا ہر جگہ ایک ہی ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید اور کلام عرب دونوں میں موجود ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، تم نے اللہ کے مقابل میں جانتے بوجھتے سرتابی اختیار کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جذبات کا غلبہ ہو گیا، کہیں مفادات سامنے آ گئے کسی جگہ پہ، جیسے بشری تقاضوں سے انسان پھسل جاتا ہے، پھسل گئے، جانتے بوجھتے حق کو مان کر سمجھ کر دل میں اس کا یقین رکھتے ہوئے تم نے سرتابی کی ہے، اور عام حالات میں نہیں کی کہ یہاں یہ کہہ سکو کہ ہمیں تو یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کس کی بات سنیں اور کس کی مانیں، اللہ کا آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود تھا، اس وقت بھی ہے، اور اس کے باوجود تم نے یہ سب کیا ہے، لہٰذا تم اسی انجام کے مستحق ہو، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر. ارشاد ہوا کا داب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فآخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. اب یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ انجام، یہ سختی، یہ تنبیہ یا تحدید کہ تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اسی سوال کو لے کے قرآن مجید آگے اپنا مدعا واضح کر رہا ہے کہ کیا اللہ نے کوئی ظلم کر دیا ہے؟ تو پہلے یہ فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، یہ اس کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کو کوئی تردد نہیں تھا، ان کے ہاں کوئی ادنا درجے کا شبہ نہیں تھا، جانتے بوجھتے یہ سب انہوں نے کیا ہے. اب یہ بتایا کہ ان کا معاملہ، یعنی قریش کے منکروں کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے منکروں کا معاملہ کون سا معاملہ ہے؟ تو ارشاد ہوا ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان کے رویے میں اور ان کے رویے میں. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا. اب یہ بتایا کیا معاملہ ہوا تھا، تو ارشاد کیا کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. ظاہر ہے قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ کوئی انکار، کوئی جرم، کوئی گناہ اس وقت تک قابل مواخذہ نہیں ہوتا جب تک وہ جانتے بوجھتے نہ کیا جائے. تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، یعنی اسی طرح انکار کر دیا جس طرح یہ کر رہے ہیں. ان کی طرف بھی اللہ نے اپنا رسول بھیجا تھا، انہوں نے بھی رسول کی دعوت اور ہدایت کے باوجود انکار کر دیا. رسول کا وجود کسی عالم، کسی فلسفی اور کسی محقق کا وجود نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے ایک تحقیق کرتا ہے یا ایک رائے قائم کرتا ہے اور پھر اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. رسول تو جس مقام پر کھڑے ہو کر بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر بندے کے لیے یہ گنجائش تو ہوتی ہے کہ وہ سوال کر لے، وہ سمجھ لے، وہ اعتراضات پیش کر لے، لیکن حق کے واضح ہونے کے بعد جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ ادنا تردد بھی تھا، یعرفونہم کما یعرفونہ ابناہم، اگر کسی کا بیٹا باہر گیا ہو اور باپ انتظار میں ہو، دروازے پر کھڑا ہو اور دیر ہو رہی ہو آنے میں اور بیٹا آ جائے، تو مہجور باپ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ قرآن کو اسی طرح پہچانتے ہیں، ادنا درجے میں بھی کوئی تردد ان کو نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح آل فرعون نے بھی اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی، پہلے کے لوگوں سے مراد وہی عاد، وہی ثمود، وہی قوم شعیب جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں پر اسی دنیا میں ان کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد کسی کے لیے گنجائش نہیں ہوتی کہ اب موت کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ یہاں فیصلہ سناتے ہیں، موت کے وقت حقیقت دکھاتے ہیں، اور موت کے بعد بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو بیان کیا۔ یہاں جو یہ کہا ہے کہ پے در پے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجیں اور انہوں نے انکار کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے اشارہ ہے ان سزاؤں کی طرف، یعنی آل فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، اشارہ ہے ان سزاؤں کی طرف جو پے در پے ان پر نازل ہوئیں تاکہ وہ متنبہ ہوں اور پیغمبر کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے پکڑ لیا، بات بھی ہوئی، استدلال بھی ہوا، اعتراضات بھی سامنے آئے، جواب بھی دیا گیا، اللہ کی نشانیاں جو سیدنا موسیٰ کے پاس تھیں وہ بھی دکھائی گئیں، اور صرف انہی نشانیوں پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بھی نو نشانیاں پے در پے آئیں، یہ سب کچھ ہوا پھر اللہ نے پکڑا۔ تو یہ اشارہ ہے ان سزاؤں کی طرف جس میں کہا نا فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جب سرکشی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو پھر اللہ کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے فرعون پر ہوئی یا ان سے پہلی قوموں کی طرف ہوئی۔ بدر کے موقع پر قریش کو جو کچھ پیش آیا اس کی نوعیت بھی یہی تھی، یعنی بدر کا مارکا بھی اللہ کی ایک نشانی تھی، اسی طرح کی نشانی جیسے فرعون کے لیے، فرعون کی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں نمودار ہوئیں۔ تو بدر کا مارکا محض ایک جنگ نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی معیت کے ظہور کی نشانی بن گیا، ایک آیت بن گیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کو پیش آیا تھا، یعنی جس طرح ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں ان کو بھی دکھائیں، اور جس طرح ان نشانیوں کے باوجود یعنی ان کو دیکھنے کے باوجود وہ انکار پر مصر رہے، سرکشی پر گامزن رہے، انہوں نے بھی یہی کیا ہے، اور اب اللہ نے جس طرح ان کو پکڑا تھا ان کے پکڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ یہ کیوں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کس قانون کے مطابق کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرے، نیز اس وجہ سے ہوا کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں بیان کی ہیں اور دونوں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں کا انتخاب کرتے ہیں، ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک ایک قوم کو باری باری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے۔ یہ انتخاب کس اصول پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں واضح کیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کسی کو عمراء کے گھر میں پیدا کر دیا جاتا ہے، کوئی غرباء کے پاس آتا ہے، تو انسانوں کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے معیشت کی تقسیم کی ہے پیدائش کے لحاظ سے، بعد کے زمانوں میں تو پھر ایک محنت کا موقع ہوتا ہے، آدمی کے پاس ایک عالم اسباب ہے، اس میں وہ کچھ سے کچھ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ہو تو اس کو اس کے نتائج بھی ملتے ہیں، لیکن پیدائش کا انتخاب جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طرح قوموں کو بھی اسٹیج پر لایا جاتا ہے ایک ایک کر کے۔ جب وہ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو نعمت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت میں فراخی دیتے ہیں، کوئی قوم ان نعمتوں کے بغیر تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر وہ کہیں گوشہ خمول میں پڑی ہوئی ہے تو بس پڑی ہوئی ہے، کسی جنگل میں رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں، کہیں کسی دور دراز جگہ پہ ایک قبیلہ پڑا ہے تو پڑا ہے، لیکن وہ جب دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے اسباب ان کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ وہ اسباب یہاں ایک لفظ میں بیان کیے ہیں، یعنی میری نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ نعمت جیسے میں نے عرض کیا پہلے مرحلے میں جب حاصل ہوتی ہے تو بس اللہ کی مشیت سے حاصل ہوتی ہے، اس کے اسباب تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کچھ چیزیں آپ متعین کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر وہی ہوتا ہے کہ جیسے اللہ انفرادی طور پر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ نعمت مل جاتی ہے تو میں اس کو واپس نہیں لیتا، اس وقت تک جب تک کہ واپس لینے کے مستحق نہیں ہو جاتے لوگ، یعنی پہلے مرحلے میں تو اللہ کی مشیت اور اس کا انتخاب ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں ایک بالکل واضح قانون ہے کہ وہ اس مقام پر رہنے کا استحقاق ثابت کرتے رہیں تو رہیں گے، اور اگر اس استحقاق کو ثابت نہ کر سکے اور اپنی نالائکیوں کے نتیجے میں نہ علم کے معاملے میں ممتاز رہیں نہ اخلاق کے معاملے میں برتر رہیں، پھر اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے۔ تو یہ اصول ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے، اور دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ ہر قوم اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر آتی ہے اور اسی نتیجے تک پہنچتی ہے کہ جو چیزیں کسی قوم کو عروج پر رکھنے کا باعث بنتی ہیں وہ ان چیزوں کے معاملے میں آہستہ آہستہ اس محلال میں کمزوری میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے، جس طرح کہ میں نے کئی مرتبہ متعین کر کے بتایا ہے کہ بالعموم قوموں کو جب عروج پر ہم دیکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے یعنی قوموں کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ابن خلدون ہیں یا بڑے فلسفی و حکماء ہیں یا ٹائن بھی ہیں، تو قوموں کا، سلطنتوں کا تاریخ میں ان کے عروج و زوال کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ عروج پر قائم رہنے کی تین ہی بنیادیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی قوم یا کوئی اللہ تعالیٰ کا منتخب گروہ یا جماعت، جو بھی اس کی حیثیت ہے، وہ اللہ کی نعمت پا کر عروج پر کھڑا ہے تو اس کو کیا چیزیں ہیں کہ جس کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے، تو پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا فی الواقع سیاسی وحدت پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے اسٹیج پر تو ایسے ہی کھڑا ہوا جائے گا، لوگ اگر اپنی ذات میں بالکل منتشر ہیں، ان کو ادنا درجے میں بھی کوئی استحکام نصیب نہیں ہوا، تو ایک منتشر گروہ، ایک منتشر بھیڑ، وہ کیسے اس نعمت کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ تو ان کے اندر ایک وحدت ہونی چاہیے، یعنی وہ اپنے سیاسی وجود کو، کیونکہ دنیا میں کھڑے ہونے، قومی حیثیت سے کھڑے ہونے کے لیے تو سیاسی وحدت ناگزیر ہے، اس کے بغیر کسی قوم کا، کسی گروہ کا، کسی تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک نظریاتی وجود ہے، آخر اس کے کوئی افکار ہوں گے، وہ کسی نظریے پر کھڑا ہوگا، اس نے اپنے سامنے کوئی مذہب یا کوئی زاویہ خیال رکھا ہوگا، اس میں کس حد تک یکسوئی ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے دین کے معاملے میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ صاف صاف یہ کہتا ہے کہ یہ دین تمہیں دیا گیا ہے تو ان اقیم الدین، اس دین پر قائم ہو جاؤ جس طرح کے قائم ہونے کا حق ہے، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی تفرقہ نہیں رہنا چاہیے۔ یا مثلا یہ کہتا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے اس قرآن مجید کی صورت میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تو سیاسی وحدت اور نظریے کی یکسوئی، سیاسی وحدت کے بعد دوسری بڑی چیز یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ علم و اخلاق کی برتری ہے۔ یعنی انسان دنیا میں علم کی بنیاد پر جیتا ہے، یہ علم اس کو ذرائع دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، اس کے بغیر تو ایک کھیت بھی نہیں جوتا جا سکتا، اس کے بغیر درخت بھی نہیں کاٹا جا سکتا، اس کے بغیر تو شکار کر کے بھی زندگی نہیں بسر کی جا سکتی۔ تو علم میں کیا صورتحال ہے کسی قوم کی، اور اسی طرح اخلاقیات یعنی باہمی روابط، تعلقات، ان میں کیونکہ انسان کا اصلی شرف دو ہی چیزیں ہیں، وہ جمالیات کا شعور رکھتا ہے اور وہ اخلاقی احساس رکھتا ہے۔ انسان اگر ان دو چیزوں سے محروم ہو جائے، یعنی اس کے ہاں خوبصورتی، حسن، اس کی اپریسیشن ختم ہو جائے، یہی اصل میں اپریسیشن ہے جو شہروں کی تعمیر میں، جو فنون لطیفہ میں، جو مصوری میں، جو موسیقی میں، جو شاعری میں، جو اعلیٰ ادب میں تبدیل ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے اور اسی طرح اس کا اخلاقی احساس بالکل مزمل ہو جائے، تو پھر وہ جانور ہے، یعنی اس کے اوپر پھر بہیمیتی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری اور آخری چیز علم اور اخلاق میں برتری پر قائم رہنا۔ تو یہاں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے، اگر اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اللہ نعمت دینے کے بعد ساتھ رہتا ہے، یعنی وہ تبدیل نہیں کرتا اپنے معاملے کو، سہارا دیتا ہے۔ اس کو دیکھیے کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ لم یک مغیر نعمت انعمہا، اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کر دیں۔ یعنی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قائم رہتی ہے جب تک ان کے ہاں اس میں ہلال نہیں پیدا ہوتا، جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر بالکل سائنسی طریقے سے نتیجہ نکلتا ہے اس کا، اور اس طرح کی قوموں کو دوسری جگہ الفاظ ہے مہلکوہا، ہلاکت کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں کون لوگ ہیں؟ یہاں وہ قوم ہے جس پہ اللہ کا رسول آ گیا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں اسی آیت میں جس میں یہ کہا ہے کہ قومیں دنیا کے اسٹیج پر آتی ہیں، باری باری آتی ہیں اور پھر ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں، اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ جن کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یعنی گویا ان کے لیے مہلت ختم ہو جاتی ہے، او معذبوہا۔ اور یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ قیامت کے دن تک ایسے ہی رہے گا، اللہ کا یہ قانون غیر متبدل قانون ہے، یہ اس کی سنت میں سے ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دیا قریش کو اور یہ بتایا کہ یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ اب یہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، تم اس خطۂ ارض میں بڑے سعادت اور قیادت کے مقام پر تھے، تمہیں بیت اللہ کی تولیت حاصل ہوئی، اور کم و بیش 2000 سال تک تم برتری کے اس مقام پر رہے ہو، اب اللہ نے اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس وقت بھی بے انصافی نہیں کی، اپنا رسول بھیجا ہے تاکہ تمہیں تنبیہ کی جائے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اور اگر تم کر لیتے تو تمہارے لیے عالمی سطح پر سرفرازی کا فیصلہ ہو چکا تھا، نہیں کرو گے تو نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ پوری بات اس طرح سے سامنے رکھتی ہے۔ اس پر میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کا عذاب اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، یہ جو بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ عاد پر عذاب آ گیا اور ثمود پر عذاب آ گیا، اور اب قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی عذاب کی زد میں ہو، تو یہ عذاب اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، وہ تمام تر خدا کے سم و علم پر مبنی ہوتا ہے۔ قانون بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا تھا کہ ان اللہ سمیع علیم، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع و علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو خدا کے سم و علم پر، یعنی وہ سنتا ہے کیا ہو رہا ہے، دیکھتا ہے کیا کر رہے ہو، اس کے بعد بالکل قانون کے مطابق کوئی ظلم نہیں کرتا، فیصلہ سناتا ہے۔ تو وہ فیصلہ تمہارے بارے میں ہوا ہے، چنانچہ کسی قوم کو سرفرازی کے لیے منتخب کر لینے کے بعد وہ جب اسے تباہی کے حوالے کرتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یعنی نعمت دے کے عروج دیتا ہے وہ اس کی مشیت پر ہوتا ہے، کس قوم کو سامنے لانا ہے لے آتا ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، حیران کن طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس وقت جو قوم عروج پر ہیں یہ معلوم ہے کہ یک بیک ان کے ہاں سائنسی علوم کے لیے غیر معمولی رغبت پیدا ہوئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر گھر میں سے ایک ایجاد کرنے والا نکل رہا ہے، تو اللہ کی نعمت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ظہور اپنے آخری نتائج تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسباب میسر آ جاتے ہیں جو دنیا میں عروج تک پہنچنے کے لیے، اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو مشیت پر ہوتا ہے، وہ کہاں اس کے اسباب پیدا کر دے، دنیا کی قوموں کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس وہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اب قائم رہنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ تباہی کے حوالے نہیں ہوں گی یہ قومیں جن کو میں نے اٹھا دیا ہے، وہ اس وقت ہوں گی جب وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہی کی مستحق ہو جائیں گی۔ تو قاعدہ یہ ہے جس کو بیان کیا ہے۔ قوموں کے عزل و نصب سے متعلق، یعنی کسی قوم کو معزول کر دینا، کسی کو سرفرازی پر لے آنا، قوموں کے عزل و نصب سے متعلق یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا کی پچھلی تاریخ کو دیکھ لیجئے، موجودہ تاریخ کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بغیر کسی تبدیلی کے جاری ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور نہ ماننے والوں کے ساتھ، یہ کوئی رعایت نہیں، بالکل بیلاغ قانون ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ جیسے سائنسی قوانین کام کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قوموں کے بارے میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یعنی ایک تو اس کی شریعت کے قوانین ہیں، یہ قوانین ہیں جن کو قرآن مجید سنت الہی کہتا ہے، اللہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت 58 میں فرمایا ہے کہ خدا یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ کر رہا ہے، یہ وہی آیت ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، جس میں یہ کہا ہے کہ اللہ ہر قوم کو قیامت کے تک آنے تک اسی طرح سے دنیا کے اسٹیج پر لائے گا، اور پھر ہر قوم کو دو انجام تک پہنچنا ہے، یا ہلاکت یعنی بتدریج وہ اس محلال میں مبتلا ہوگی، وہ عروج پر کھڑے رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان سے بے اعتنائی برتے گی اور پھر ہلاک ہو جائے گی، اور یا اللہ اپنا رسول بھیجے گا، اس پر حجت تمام کرے گا اور عذاب سے دوچار کر دے گا۔ تو یہی اللہ کا غیر متبدل قانون ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت 58 میں فرمایا ہے کہ خدا یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ رسولوں کی بعثت کے بعد البتہ یہ بالکل مشہود ہو جاتا ہے، یعنی پھر گویا 20-25 سال کے عرصے میں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی قوموں کے ساتھ تو صدیوں میں ہوتا ہے اور تدریج سے ہوتا ہے، تو نگاہ اس طرح نہیں پڑتی، لیکن جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے تو یہ قانون بالکل سامنے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی جب وہ حق کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتے ہیں، جب کوئی قوم آیات الہی کو جھٹلا دیتی ہے تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ آخری درجے میں بگڑ چکی ہے، یعنی رسول کے بعد پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اسی درجے میں ہلاکت اور تباہی کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور ہلاکت اور تباہی کے بارے میں میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس کا قانون کیا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر تو توحید کے معاملے میں استقرار ہے، یعنی کوئی قوم اصلاً اللہ کو تنہا مانتی ہے اصول میں، یعنی تاویل میں غلطی کر رہی ہے، اطلاق میں غلطی کر رہی ہے، تو سزا کیا ہوگی؟ محکومی اور غلامی کی سزا۔ اور اگر رسولوں کی بعثت کے بعد ایسی قوم سے معاملہ ہے جس نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر رکھا ہوا ہے، تو پھر موت کی سزا ختم کر دی جائے گی۔ یعنی سزائیں دو ہیں لیکن وہ بہرحال نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔